بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی صفات کا اور اپنے اسماء کا، اپنی ذات کا تعارف کراتے ہوئے ہمیشہ مسلمانوں کو کچھ نہ کچھ متنبع فرماتے رہتے ہیں. اس میں سے ایک بات یہ فرمائی کہ تم کسی حالت میں نہیں ہوتے، کسی بھی حال میں ہو، اور تم کبھی قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے اور نہ کوئی عمل کرتے ہو، حالت میں ہو یا عمل میں ہو، کسی بھی طرح کے، گھر کے، کام کاج کے، آفس کے، دفتر کے، باہر کے، دوستوں کے ساتھ، مسجد میں، قرآن پاک کی تلاوت میں، الا کنا علیکم شہودا، مگر ہم وہاں موجود ہوتے ہیں. ایک عقیدہ دیا گیا امت کو، بتایا گیا کہ اللہ پاک کو ماننے کا مطلب کیا ہوتا ہے، کہ وہ جیسے ہیں ویسے ماننا، جیسی ان کی صفات ہیں ویسے ماننا. رب تعالیٰ کی صفات میں سے ایک بات یہ ہے کہ وہ ہر جگہ حاضر ہوتے ہیں. اب اگر ایک مسلمان کو یہ عقیدہ مضبوط ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں یہاں پہ، چاہے وہ کوئی کام کر رہا ہو، نماز پڑھ رہا ہو، تلاوت کر رہا ہو، بات کر رہا ہو لوگوں سے، ہنس رہا ہو، بول رہا ہو، کسی کی غیبت کر رہا ہو، کسی کا برائی کے ساتھ تذکرہ کر رہا ہو، کسی کی ہمدردی کر رہا ہو، کسی کی بدخواہی کر رہا ہو، کسی کی جاسوسی کر رہا ہو، کسی کی مخالفت میں کوئی بات کہہ رہا ہے، موافقت میں کوئی بات کہہ رہا ہے، اپنے گھر والوں کی کوئی بات کہہ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. الا کنا علیکم شہودا، مگر ہم ہوتے ہیں موجود، اذ تفیضون فیہ، جب تم اس کام میں ہوتے ہو، جو بھی کام میں ہو. اس لیے بندے کو اپنے باتوں پہ دھیان رکھنا چاہیے کہ چاہے کوئی سنے نہ سنے، لیکن جو اصل حساب لینے والا ہے وہ سن رہا ہے. اپنے کاموں پہ کنٹرول ہونا چاہیے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، لیکن جو اصل حساب لینے والا ہے، جس کو مجھے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے اندرون کی حالت کو وہ جانتا ہے. اس لیے اندرون کو بھی آدمی کو سنبھال کے رکھنا پڑتا ہے، اپنے دماغ کو، اپنے خیالات کو، اپنے افکار کو، اپنی سوچ کو، ان سب سوچ پر بھی کنٹرول، عمل پر بھی کنٹرول، باتوں پر بھی کنٹرول. خالی اللہ تعالیٰ کے سمیع ہونے اور بصیر ہونے اور عالم ہونے، جاننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، خالی یہ تین صفات کا بھی اگر ایک مسلمان کو دھیان ہو تو اس کا کردار بھی، اس کے اقوال بھی، اس کے احوال بھی صحیح ہو جاتے ہیں. اسی وجہ سے اس کی مشق کرائی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر جگہ ہونے کا دھیان کیا کرو. نماز میں بھی یہی سکھایا جاتا ہے کہ انت عبد اللہ کانک ترا، ایسے ہی عبادت کرو گویا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. اس لیے کہ اگرچہ تم نہیں دیکھ رہے لیکن وہ تم کو دیکھ رہے ہیں. جب وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں تو گویا تم ان کو دیکھ رہے ہو. تو جب وہ دیکھ رہے ہو تو کیسا کام ہونا چاہیے ویسے کرو، مطلب پورا کیئرفل ہو کر، محتاط ہو کر، احتیاط سے، ادب سے، اور اس کے فرائض اور مستحبات اور آداب کی پوری پوری رعایت کرتے ہوئے اس کام کو کرو. یہ مطلب ہے اس بات کا کہ انت عبد اللہ کانک ترا. اور فرمایا کہ تمہارے پروردگار سے کوئی چیز غائب نہیں ہوتی ذرے کے برابر، نہ زمین میں نہ آسمان، آسمانوں کے درمیان، آسمانوں میں کوئی بھی کوئی چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ سے غائب نہیں ہے، اور زمین میں، زمین کے اندر، تہوں میں، پہاڑوں کے اندر، دریاؤں کے اندر، سمندروں میں، جنگلوں میں، غاروں میں، کیف میں، کہیں بھی، اور انسانوں میں کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ سے غائب نہیں ہوتی، نہ چھوٹی نہ بڑی. لا صغر من ذلک ولا اکبر. اسی وجہ سے اللہ نے سب چیزوں کو کتاب مبین کے اندر محفوظ فرما دیا ہے. پھر اس کے بعد میں فرمایا کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس طرح یاد کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں تو اللہ بھی ان کو اپنا دوست بنا لیتا ہے. کیونکہ جب آدمی اس طرح دھیان اللہ کا باندھ لیتا ہے اور اس کے دھیان کا پھر اس کے عمل پر اثر آ جاتا ہے تو پھر اللہ بھی اس سے دوستی کر لیتا ہے، اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. اس لیے پھر اولیاء اللہ کی شان بیان کی گئی کہ اولیاء اللہ کی شان یہ ہوتی ہے کہ ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، ان کو کوئی رنج نہیں ہوگا، نہ آئندہ کی کسی چیز کا ڈر رہے گا ان کو، کیونکہ ان کو تسلی دے دی جائے گی کہ تم ڈرو مت، دوست کے پاس جاتے ہوئے ڈرتا تھوڑی ہے کوئی، اور غم مت کرو. جو چیزیں دنیا میں آدمی سے مس ہوتی ہیں، چھوٹتی ہیں، بیوی ہیں، بچے ہیں، کاروبار ہے، بزنس ہے، آدمی کو اس کا غم ہوتا ہے، اس کا غم مت کرو، اس کا انتظام ہم خود کرنے والے ہیں، تسلی دی جاتی ہے اس کو، تم سے اچھا تم سے بہتر طریقے پر اس کو ہم تذکر کریں گے اور تمہارا نام بھی روشن رکھیں گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ولی اللہ کی شان میں بیان فرمایا اور ان کی تعریف بھی فرما دی. بہت لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ ولی اللہ ہونا بہت بڑی بات ہے اور ہم کہاں ولی اللہ کہاں, اور واقعتاً ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو صحیح بھی بات ہوتی ہے, لیکن قرآن کریم نے اس کو قریب کیا ہے, کہا کہ مشکل کام نہیں ہوتا کوئی. ہر آدمی کو چاہیے کہ اس کو اللہ سے دوستی بنانا ہے, آدمی ارادہ کرے کوشش کرے. فرما دو ہی کام کرنے ہوتے ہیں, ایمان مضبوط کرنا اور تقویٰ سیکھنا. الذین آمنوا وکانوا یتقون, اولیاء اللہ بننے کا مطلب اللہ تعالیٰ ولی بنانے کے لیے کوئی بہت زیادہ لمبا چوڑا نصاب نہیں رکھے ہوئے ہیں, کوئی ایسی مصیبت نہیں رکھے ہوئے ہیں کہ جو آدمی کے لیے بہت دور کی ہو, یہ بہت قریب ہے اور مسلمان کے ذمے ہے کرنا. وہ یہ ہے کہ ایک تو آدمی کو اللہ کی ذات عالی پر صحیح ایمان ہونا چاہیے, اور دوسرے یہ کہ اس میں تقویٰ ہونی چاہیے. الذین آمنوا وکانوا یتقون, ایسے لوگوں کو اللہ اپنا ولی بناتا ہے اور دنیاوی زندگی میں بھی انہیں خوشخبری دیتا ہے اور آخرت میں بھی انہیں خوشخبری دیتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں ہیں, ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی کہ پہلے لوگوں کے ساتھ اللہ کا ایسا حساب تھا, آج کے لوگوں کے ساتھ اللہ کا ایسا حساب نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہے. رزق کے بارے میں تسلی اور اطمینان دلایا گیا, فرمایا کہ جو جاندار زمین پر چلتا ہے, انسان ہو جن ہو, خشکی کی مخلوقات ہوں, تری کی مخلوقات ہوں, سمندر کی ہوں, حیوانات میں ہوں, اور جناب چوپائے ہوں, حشرات ہوں, بشر کچھ بھی ہوں, کمانے والے ہوں, نہیں کمانے والے ہوں, جاب کرنے والے ہوں, جاب لیس ہوں, سب کی روزی اللہ کے ذمے ہے, سب کی روزی اللہ کے ذمے. اور جب تک آدمی کو اس کے مقدر کی روزی دیں گے نہیں, وہ مر نہیں سکتا, اور کسی اور کی وہ کھا نہیں سکتا چاہے کچھ بھی کر لے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب ملک الموت آدمی کی روح لے کے جا رہے ہوتے ہیں اور گھر والے رونا پلانا شروع کرتے ہیں, تو وہ دروازے میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور پلٹ کے کہتے ہیں کہ تم لوگ کیوں روتے ہو, میں نے اس کی روٹی کم کی, میں نے اس کا پانی کم کیا, میں نے اس کی سانسیں کم کی, جو اس کی قسمت میں تھا اس نے پورا لیا اور دوسرے کا تو لینے نہیں دوں گا اس کو میں, اور میں یہاں پر آتا رہوں گا جب تک کہ تم میں سے کوئی بھی باقی ہے, چونکہ ہر ایک کو اپنے مقدر کا ہی کھانا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر واقعتاً ملک الموت کی یہ آواز گھر والے سن لیں تو مردے کو دفنانا چھوڑ دیں اور اپنے کام میں لگ جائیں, یار اپنی تیاری کرو, کچھ ذکر فکر میں لگ جاؤ, یہ کہ پتہ نہیں کب آئے, وہ کل آئے, پرسوں آئے, ترسوں آئے, تو بول نہیں سکتے, اس کو پتا ہے, ہمیں تو نہیں پتا ہے, ان کو معلوم ہو جاتا ہے, ہم لوگوں کو نہیں پتا ہے کہ کسی انسان کو کب جانا ہے. فرمایا کہ وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها, تو مہنگائی ہو سستائی ہو اور چیزیں پائی جاتی ہوں یا نہ پائی جاتی ہوں, جو جیسا مقدر جس کا بنایا گیا ہے ویسے حالات اس کے سامنے آئیں گے. اس لیے جو رزق کا جو نظام اللہ نے چلایا ہوا ہے کمانے کا جائز طریقے پر, اس کی جد و جہد میں آدمی کو رہنا چاہیے, لیکن پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ کیا ہوگا کیا ہوگا. اگر وہ بھوکا مارنا طے کیے ہوئے ہیں تو آپ کھا لو گے, اگر وہ کم دینا طے کیے ہیں تو آپ کو زیادہ مل جائے گا, اور جس راستے سے دینا انہوں نے طے کیا ہے اس کے علاوہ کسی اور راستے سے ملے گا اسی سے ملے گا. کتنے لوگ ہیں ڈگریاں کچھ اور ہیں ان کی, پروفیشن کچھ اور ہیں ان کا, کما کسی اور چیز سے رہے ہیں, کوئی ٹیکسی چلا رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی آرٹ جاب کرتا ہے, کوئی ہلکا جاب کرتا ہے, اور کوئی کچھ نہیں کرتا, اس نے منظور کرا لیا ہے کہ میں ہینڈی کیپ ہو گیا ہوں, بیٹھ کے کھاتا رہتا ہے, کوئی ویسا بھی نہیں ہے, بس اپنا 65 سال کا ہو گیا بیٹھ کے کھا رہا ہے, کوئی کچھ ہے کوئی کچھ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ روزی کا انتظام کسی نے ہر ایک کا فرمائیں گے, اور اسی وجہ سے گھر میں اگر لوگ زیادہ ہوں تو بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے, ایک کمانے والا ہے, سارے کھانے والے ہیں, ان کو بھی فائل کر دیا تھا, ان کو بھی فائل کر دیا تھا, ان کو بھی فائل کر دیا تھا, تو وہ بھی آ گئے, وہ بھی آ گئے, وہ بھی آ گئے, اب کیا ہوگا, کچھ نہیں ہوگا, سب کو روٹی ملے گی, سب کو رزق ملے گا. اور گھر میں جتنے کمزور اور بے یار و مددگار لوگ ہوں گے, یعنی ہینڈی کیپ ہوں گے, اتنا زیادہ رزق آئے گا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ انتم ترزقون بضعفائکم, تمہیں رزق دیا جاتا ہے تمہارے کمزوروں کی برکت سے. تو کسی نہ کسی کمزور کو پال لینے کا سسٹم بھی رکھنا, اپنے خاندان میں, اپنی فیملی میں, اپنے دور کے رشتہ داروں میں, کوئی آدمی معذور ہے, کوئی کچھ ہے, اس کا خرچہ اپنے ذمے رکھ لینا, اس کی برکت سے اپنی روزی میں اضافہ ہوتا رہتا ہے, اللہ پاک اس کے اسباب بناتے رہتے ہیں, کیونکہ اس کی روزی پھر آپ کے پاس آتی ہے, چونکہ جا ادھر سے رہی وہ, اور ان کی عادت یہ ہے کہ جب کسی کی روزی بھیجتے ہیں تو اس کے اکیلے کی نہیں بھیجتے, اس میں برکت کر دیتے ہیں. یہ انسانوں کی عادت ہے, ہر کریم کا یہی کام ہوتا ہے، جس آدمی کے مزاج میں سخاوت ہے، کرم ہے، اس نے کہا کہ میں آپ کو کھانا بھیج دوں گا گھر پہ، مسجد میں کھانا بھیج دوں گا مولانا صاحب، اب اس نے کھانا بھیجا تو وہ حساب تول کے بھیجتا ہے کہ بھائی اس کو ڈیڑھ روٹی کھانا ہے تو ڈیڑھ روٹی، اور اس کے بعد میں اتنا سالن، اور اس کے بعد میں اتنے چاول یہ کھائے گا، اتنا ہی بھیجتا ہے وہ، آرام سے چار پانچ آدمی کھا لیتے ہیں۔ تو ایک دنیا کا کریم جو ہے وہ ایک آدمی کے کھانے میں چار کا بھیجتا ہے، تو جب اللہ کسی کمزور کا کھانا آپ کے پاس بھیجے گا تو اس میں اتنی برکت کرے گا کہ آپ کے پاس اپنا کوئی ہوتا نہ ہوتا اس کی وجہ سے مل جائے گا، پورے گھر والوں کی روٹیاں آ جائیں گی، پورے گھر والوں کا سالن آ جائے گا، یہ اللہ پاک کا انتظام ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر ہمیشہ بھروسہ کرنا، جو تدبیریں سامنے آتی جائیں ضرور کرنا، جاب باقی رہنے کی کوشش کرنا، جاب حاصل کرنا اور نوکری کرنا اور محنت کرنا، سستی نہیں کرنا، اور اپنے آپ کو ایک دم ہاتھ پر چھوڑ کے بیٹھنا نہیں، لیکن پریشان نہیں ہونا۔ ایمان والا دل سے کبھی پریشان نہیں ہوتا، ذہن سے اور عقل سے کبھی پریشان نہیں ہوتا۔ ایمان والے میں اور غیر مسلم میں یہ فرق ہے کہ ایمان والا بھی کوشش کرتا ہے، غیر مسلم بھی کوشش کرتا ہے، غیر مسلم کوشش کرتے ہوئے پریشان ہوتا ہے، ایمان والا کوشش کرتے ہوئے اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، پریشان نہیں ہوتا، تسلی رہتی ہے اس کو کہ میرا اللہ ہے اور میرا انتظام فرمانے والا ہے، وہ کوئی نہ کوئی انتظام کرے گا، وہ کوئی نہ کوئی اسباب بنائے گا، وہ مسبب الاسباب ہے، اسباب کا خالق ہے وہ، یعنی جو اسباب ہیں اسی میں رزق ڈھونڈو نہیں، وہ کوئی بھی نیا سبب بنا دیتا ہے آدمی کے کھانے پینے کے لیے، اس لیے اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی دی، فرمایا اس معاملے میں زیادہ پریشان مت ہوا کرو، اور اس وجہ سے کوئی اولاد زیادہ ہونے کو روکتا ہے کہ بھائی ابھی تین کھانے والے ہو گئے ہیں، ایک دو اور ہو جائیں گے تو اور کیا ہوگا، جو آدمی آتا ہے وہ اپنی روزی ساتھ لے کے آتا ہے۔ تم رزق کی کمی کی وجہ سے اولاد ہونے میں کمی مت کرنا، قرآن پاک میں جگہ جگہ ہے، رزق کی کمی کی وجہ سے اولاد میں کمی نہ کرنا، اس لیے کہ تمہیں بھی وہی روزی دیتا ہے اور جو نیا آئے گا اس کو بھی وہی روزی دینے والا ہے۔ اس وجہ سے اگر اس وجہ سے تم نے اولاد ہونے میں کمی کی تو دو چیزوں سے محروم ہو جاؤ، بلکہ پچاسوں چیزوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ایک سب سے بڑی چیز، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی کثرت کو چاہے ہیں کہ تم زیادہ زیادہ اولاد حاصل کرو تاکہ امت کی زیادہ ہونے پر میں کل قیامت میں فخر کروں، ہم اس میں حصہ لینے کے بجائے رکاوٹ ڈالنے والے بن جائیں گے، نمبر ایک۔ نمبر دو، معلوم نہیں کہ ہمارے پاس اگر اولاد زیادہ ہو جائے گی تو وہ کل کے دن کیا بنے گا، کوئی اللہ کا ولی پیدا ہو گیا، تو کوئی حافظ قرآن پیدا ہو گیا، کوئی عالم دین پیدا ہو گیا، پورے خاندان والوں کی مغفرت کا سامان اس کے ذریعے سے ہو جا سکتا ہے، لڑکا نہیں ہوا چلو لڑکی ہوئی، داماد ایسا مل گیا وہ لڑکی قابل بن گئی، وہ عالمہ حافظہ بن گئی، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو آدمی جو مواقع ہیں، امکانات ہیں، پاسبلٹیز ہیں، ان سے اپنے آپ کو محروم کر لیتا ہے۔ اور دوسرے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بھروسہ نہیں کرنے کی سزا بھی ہو سکتی ہے کہ تم نے اللہ پہ بھروسہ نہیں کیا کہ اللہ رزاق ہے، کیا سمجھ کے تم نے یہ اولاد ہونے سے روکا اپنے آپ، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ منع فرمایا ہے۔ جو لوگ زندگی گزارتے ہیں وہ دو قسم کے ہیں، ایک جگہ یہ فرما رہے ہیں، بعض لوگ وہ ہیں جنہوں نے یہ طے کیا ہے کہ ہمیں بس دنیا میں مل جائے، آخرت کی کوئی فکر ہی نہیں ہوتی ان کی۔ فرمایا جو آدمی اپنے ارادے کو دنیا تک روک دیتا ہے کہ مجھے بس دنیاوی زندگی کی کامیابی چاہیے، تو فرمایا کہ ہم اس کو دے دیتے ہیں، لیکن اس کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پھر آخرت میں نہیں رہے، آخرت میں اس کو کچھ نہیں ملے۔ جو آدمی آخرت کا ارادہ کرے گا تو جو اس کی مقدر دنیا ہے، دنیا کا جو مقدر ہے وہ دے ہی دیں گے، اور ارادہ آخرت کا کرنے کی وجہ سے آخرت میں محروم نہیں کیا جائے گا، اس کو آخرت میں ضرور دیا جائے گا۔ ہمارے یہاں گاؤں میں پہلے سمجھایا جاتا تھا کہ جو لوگ گوبر خریدتے ہیں ان کو گوشت نہیں ملتا، ان کو بھینس نہیں ملا کرتی، لیکن جو بھینس خریدتا ہے اس کو آٹومیٹکلی گوبر مل جائے گا کھاد کے لیے۔ یوسف علیہ السلام کے تذکرہ ہے، اس سے پہلے کچھ آیتوں میں سے سنا دینا چاہتا ہوں، یوسف علیہ السلام کا ایک رکو باقی بھی رہ گیا، کل پڑھیں گے مولانا تو اس موقع پر اگر موقع ہوا تو میں ذکر کر دوں گا، تو آج اس سے پہلے کا ہی ذکر کر لیتے ہیں تھوڑا سا، کچھ اور کسی اور جگہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس انسانوں کی دو ہی قسمیں، جتنی قسم کے لوگ ہیں، علاقوں کے اعتبار سے فرق ہے، زبانوں کے اعتبار سے فرق ہے، قوموں کے اعتبار سے فرق ہے، رنگوں کے اعتبار سے فرق ہے، ملکوں کے اعتبار سے فرق ہے۔ فرمایا ہمارے پاس یہ تقسیم نہیں، ہمارے پاس تقسیم انسانوں کی دو ہے، یہ ہے کہ یا لوگ شقی ہیں یا لوگ سعید۔ شقی اس کو کہتے ہیں جو بدبخت، محروم، اور جس کو جہنم کے لیے بنایا گیا، اور سعید اس کو کہتے ہیں کہ جو نیک بخت ہوتا ہے، سعید مسعود ہوتا ہے، اور جس کو جنت کے لیے بنایا گیا ہے۔ آدمیوں کو یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ وہ شقی ہے یا سعید ہے، وہ آخرت میں جا کے پتہ چلنے والا ہے۔ آدمی کو یہ کوشش اس دنیا میں کرنی ہے کہ وہ سعیدوں میں آ جائے، سعیدوں والی کوشش کرے، سعیدوں والی جد و جہد میں حصہ لے۔ اس واسطے کہ جن کو شقی قرار دیا جائے گا کل قیامت میں، وہ گدھوں کی طرح چنگاڑیں گے، چیخیں گے اور جہنم میں پہنچا دیے جائیں گے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اس وقت تک رہیں گے جب تک آسمان و زمین رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں جس بات کا وہ ارادہ کرتے ہیں۔ اور جن کو سعید قرار دیا جائے گا نیک، وہ جنت میں ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور اس وقت تک رہیں گے جب تک آسمان و زمین رہیں گے، اور آسمان زمین ہمیشہ رہیں گے، اس کا مطلب ہمیشہ رہیں گے۔ وہ عطاءً غیر مجذوذ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی بخشش ہوگی، ایسی نوازش ہوگی جس میں کبھی، جس کو ڈسکنیکٹ نہیں کیا جائے گا۔ مجذوذ کہتے ہیں کاٹنے کو، اس میں کبھی بھی اس میں انقطاع نہیں ہوگا کہ اس کا سلسلہ جو ہے نا روک دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ لہذا آپ کو شک نہیں کرنا چاہیے، یہ دو ہی قسمیں ہونے والی ہیں۔ اس وجہ سے اللہ پاک کی عبادت کرو، بندگی کرو، اللہ پاک کے حکموں کو مانو، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس کو فالو کرو، اور نماز جو ہے نا دن کے دونوں طرفوں میں پڑھتے رہنا، اور رات میں بھی پڑھنا۔ دونوں طرفوں سے مراد یہ ہے کہ عصر بھی پڑھنا، مغرب بھی پڑھنا، ادھر فجر بھی پڑھنا، اور اس کے ساتھ ساتھ مغرب عشاء رات کے دو طرف ہیں، اور عصر اور ظہر دن کے دو طرف ہیں، اور فجر جو ہے نا وہ رات کی دو طرف، رات کی بھی طرف ہے اور دن کی بھی طرف ہے۔ ایک ہی جملے میں پانچوں نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھیری ہیں۔ علماء نے فرمایا ہے کہ دن کے دونوں طرفوں میں نماز کی پابندی کرنا، اور رات میں کچھ حصے میں بھی نماز پڑھا کرو۔ زلفا من اللیل کو بعض لوگ عشاء سے تعبیر کرتے ہیں، اور زلفا من اللیل کو بعض لوگ تہجد سے تعبیر کرتے ہیں کہ تہجد کا بھی اہتمام کیا کرو۔ نیکیاں جو ہیں وہ برائیوں کو خود ختم کر دیتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنی پالیسی بنائی ہوئی ہے اس میں سے ایک یہ ہے کہ رحمت جو ہے نا وہ زیادہ رہا کرے گی ہمیشہ۔ اس کے ضمن میں بہت سے اصول ہیں، قاعدے بنائے ہوئے ہیں، اس میں سے ایک قاعدہ یہ بنایا ہوا ہے کہ بڑے گناہوں سے بندہ اگر بچنے کا اہتمام کرے گا تو چھوٹے گناہوں کو یوں ہی معاف کر دیا جائے، اور ان چھوٹے گناہوں کو معاف کرنے کا سیٹ اپ یہ ہوگا کہ جو اعمال بندہ کرتا رہے گا تو نیک عمل کو ذریعہ بنا کر وہ برے عمل کو ختم کر دیا جائے گا اس کے۔ اسی وجہ سے وضو کرتے ہیں تو گناہ اس سے جھڑ جاتے ہیں، نماز کی طرف چل کے آتے ہیں تو گناہ اس سے جھڑ جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو ایک نماز سے دوسری نماز کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، ایک جمعہ سے دوسری جمعہ کے درمیان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان گناہ جھڑ جاتے ہیں، ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے درمیان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، ایک حج سے دوسرے حج کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ تو دوسرے جو مختلف اعمال ہیں ان اعمال کے ذریعے سے برائیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کر کے بندے کو پاک پوتر بناتے رہتے ہیں۔ یہ ہے کہ بڑے گناہوں سے البتہ بچنے کا بندے کو خود اہتمام کرنا پڑتا ہے، اور اگر بڑا گناہ ہو گیا ہے اس سے تو اس کو خود توبہ کرنا پڑتا ہے، کسی عمل کی وجہ سے اس کو ختم نہیں کیا جائے گا، کسی نیک عمل کی وجہ سے بڑے گناہ کو ختم نہیں کیا جائے گا۔ بعض اعمال ہیں جن کے اندر بڑے گناہوں کو بھی شامل کیا گیا ہے، جیسے جنازے کے ساتھ چلنا، میت کو لے کے جانا اور جنازے کے ساتھ چلنا کبیرہ گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ جیسے جمرات کی رمی کرنا، شیطان کو جو کنکر مارے جاتے ہیں اس میں صغیرہ گناہ کے ساتھ بڑے گناہ بھی معاف کیے جاتے ہیں۔ تو بعض مخصوص اعمال ہیں جس میں کبیرہ گناہ کی صراحت موجود ہے، اس کے علاوہ ان جنرل کبیرہ گناہ کے لیے توبہ کرنی پڑتی ہے بندے کو۔ اللہ تعالیٰ شانہ ہم سب کو اللہ پاک کے حکموں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، اشھد ان لا الہ الا اللہ، استغفرک۔